बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 163 اور 164 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مسکری۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور پروگرام گرد و پیش میں ہی ہم آپ کو انٹرویو اور سیاسی حالات پر مشتمل تجزیہ بھی سنائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سن سکیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور پروگرام کلام نور کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور دریچے کے بعد ہمارے نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر آپ سن سکیں گے۔ سامعین ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ مرکزی حکومت ضد چھوڑ کے کسانوں کے مطالبات تسلیم کرے، دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک لبیک احتجاجی لانگ مارچ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکورٹی ہائی الرٹ، مختلف شاہراہیں بند کر دی گئیں۔ ایٹمی سمجھوتے کے مغربی اراکین کی وعدہ خلافیاں بند ہوں، برسلز میں یورپی عہدیدار سے ملاقات میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کی تاکید۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے ہندوستانی کسانوں کے مطالبات پورے کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کو ضد چھوڑ کے کسانوں کے مطالبات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ انہوں نے ہریانہ کے بہادر گڑھ علاقے میں ایک ٹرک سے کچل کے احتجاجی خواتین کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہریانہ کے بہادر گڑھ علاقے میں ایک ٹرک سے خواتین کو کچلے جانے پر احتجاجی خواتین کو کچلے جانے کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت اپنی ضد ترک کر کے سڑکوں پر بیٹھنے کی کر دے اور کسانوں کے مطالبات مان لے تو کسانوں کو اس طرح ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر اس طرح کے آرامناک واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ ریاست ہریانہ کے علاقے بہادر گڑھ میں دھرنے پر بیٹھی تین کسان خواتین ایک تیز رفتار ٹرک سے کچل کے ہلاک ہو گئی ہیں۔ اس حادثے میں تین دیگر احتجاجی خواتین زخمی ہوئیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان کے کسان تقریباً ایک سال سے متنازعہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج اور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں پٹرول ڈیزل قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق جمعرات کو پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 35 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں نیا اضافہ اس حالت میں کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کو ملک کے اندر پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دیتی ہے۔ قیمتوں میں نئے اضافے کے بعد ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں پٹرول 108 روپے 29 پیسے اور ڈیزل 97.202 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں پٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی ہے اور ڈیزل بھی بیشتر شہروں میں 100 روپے فی لیٹر کے آس پاس چل رہا ہے۔ جمعرات کو ممبئی میں پٹرول 114.14 روپے اور ڈیزل 105.14 روپے فی لیٹر، مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں پٹرول 116.98 روپے اور ڈیزل 106.38 روپے فی لیٹر، کولکاتہ میں پٹرول 108.78 روپے اور ڈیزل 100.14 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق کشمیر زون پولیس کا کہنا ہے کہ بارہ ملا کے چھیرداری علاقے میں ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں ایک مقامی جنگجو مارا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق بارہ ملا کے چھیرداری علاقے میں ہندوستانی سیکورٹی دستے اور عسکریت پسندوں میں فائرنگ کا تبادلہ اس وقت شروع ہوا جب عسکریت پسندوں نے فوج اور پولیس کی ایک مشترکہ پارٹی پر فائرنگ کی۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں ایک مقامی عسکریت پسند مارا گیا۔ ہندوستان نے ایٹمی وار ہیڈز حمل کرنے کی صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائل اگنی 5 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ ایٹمی وار ہیڈز حمل کرنے کی صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائل کا تجربہ بدھ کی رات مشرقی ہندوستان کے صوبہ اڑیسہ کے ساحلوں پر اے پی جے عبدالکلام جزیرے میں کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ہندوستان کی اعلانیہ پالیسی کے مطابق اس میزائل کا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان جو جنوبی ایشیا میں روایتی حریف سمجھے جاتے ہیں، گاہے بگاہے ایٹمی وار ہیڈز حمل کرنے کی صلاحیت کے حامل میزائلوں کا تجربہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ٹی ٹی پی کے مارچ کے پیش نظر سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کے پیش نظر اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکورٹی کی سطح کافی بڑھا دی گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی شاہراہیں پوری طرح سیل کر دی گئی ہیں۔ چاندنی چوک سے فیض آباد تک مری روڈ کو پوری طرح بند کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں مری روڈ کو دونوں طرف کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ شخص روڈ، چاندنی چوک، لیاقت آباد، مری چوک اور کمیٹی چوک پر مزید کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ٹی ٹی پی کے مارچ میں شریک لوگوں نے کامون کی جی ٹی روڈ پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور وہ اسلام آباد جانے کے لیے بزد ہیں۔ یاد رہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے احتجاجی مارچ 3 دن قبل لاہور سے روانہ ہوا ہے۔ لاہور میں مارچ کے شرکا اور پولیس کے درمیان تصادم میں 3 پولیس اہلکار مارے گئے تھے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی سے خفیہ معلومات کی لیکیج کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمال وندی یہ کہنا تھا کہ خفیہ معلومات کی لیک اور اسے غیر متعلقہ افراد کو فراہم کرنا آئی اے اے کا وتیرہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلسلہ جلد از جلد بند ہونا چاہیے۔ آئی اے اے کی بعض رپورٹوں میں ایٹمی رازوں کو عام کے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی عہدیدار نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایسی رپورٹیں جاری کرتی ہے جن میں تفصیلی معلومات کے بیان کے ضمن میں ایٹمی رازوں کو بھی فاش کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے اے کو کسی بڑی تبدیلی یا انحراف کی صورت میں ہی رپورٹ جاری کرنا چاہیے، لہذا کسی ملک کی خالص فنی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ جاری کرنے کا وتیرہ خوشائند نہیں، اور ہمیں افسوس ہے کہ عالمی ادارہ کئی مہینے سے کام کر رہا ہے۔ بہروز کمال وندی نے کہا کہ ہم نے متعدد بار اور متعدد اوقات میں اس معاملے کو اٹھایا ہے، اور آخری بار گزشتہ سال ہم نے ایک تفصیلی خط کے ذریعے عالمی ادارے کو اپنے اعتراض سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ آئی اے اے ایران کی فنی ایٹمی سرگرمیوں کی تفصیلات جاری کرنے لگا ہے۔ انہوں نے آئی اے اے کی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اس ادارے کی 2 اہم ذمہ داریاں ہیں، جن میں سے ایک اس بات کا اطمینان حاصل کرنا ہے کہ ملکوں کی ایٹمی سرگرمیاں پرامن ہیں اور ان میں انحراف نہیں پایا جاتا، اور اس کی دوسری ذمہ داری پرامن ایٹمی سرگرمیوں میں ملکوں کی مدد کرنا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آئی اے اے نے پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے حوالے سے اپنے فرائض پر کم ہی عمل کیا ہے۔ بہروز کمالوندی نے کہا کہ آئی اے اے کی رپورٹ میں جاری کی جانے والی معلومات تجارتی اہمیت کے حامل ہیں، اور چونکہ یہ فنی نوعیت کی بھی ہیں، لہٰذا اسے دوسروں کو فراہم نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی نے اس کا دھیان نہیں رکھا اور قیمتی معلومات پوری تفصیل کے ساتھ دوسروں کو فراہم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر IAEA کی ویب سائٹ کا جائزہ لیا جائے تو ایران کو چھوڑ کر کسی بھی ملک کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں جاری کی جانے والی رپورٹوں میں اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ معلومات دکھائی نہیں دیں گی۔ بیروس کمالوندی نے کہا کہ ایران سے متعلق دستاویزات کے پے در پے ابلاغ کو دیکھتے ہوئے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کام خاص ممالک کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اور خاص اہداف کی خاطر انجام پا رہا ہے اور نفسیاتی جنگ اس کا ایک مقصد ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کی معلومات جاری کرنے کا مقصد ایران کے یورینیم کے افزودگی پروگرام کو مخدوش کرنا ہے، حالانکہ پروگرام پوری طرح شفاف ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا انحراف نہیں پایا جاتا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے بات زور دے کر کہی کہ اگر سلسلہ نہ رکا تو ہم IAEA کے ساتھ تعاون پر نظر ثانی پر مجبور ہو جائیں گے، البتہ سیف گارڈ معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کی جانب سے دوبارہ وعدہ خلافی اور غیر قانونی رویہ اختیار نہ کیے جانے کی ضمانت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے بعد برسلز میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے یورپی کوارڈینیٹر کے معاون انریکے مورا سے ملاقات میں کہی۔ علی باقری نے برسلز میں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے ڈپٹی کوارڈینیٹر انریکے مورا سے ملاقات میں تمام پابندیوں کے مکمل خاتمے اور تمام فریقوں کی جانب سے معاہدے کی پابندی کیے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ علی باقری نے اس ملاقات میں کئی برسوں سے ایٹمی سمجھوتے پر عمل نہ ہونے اور آخر کار اس معاہدے سے امریکہ کے ایک طرفہ طور پر نکل جانے، نیز یورپی فریقوں کی وعدہ خلافیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ایران کے لیے اہم موضوع پابندیوں کی مکمل منسوخی اور ایران کے ساتھ تجارتی اقتصادی تعلقات کی بحالی ہے اور اس کے یہ مطالبات پورے ہونے چاہیے۔ علی باقری کنی نے مقابل فریقوں کی جانب سے وعدہ خلافیوں اور غیر قانونی رویے کی عدم تکرار کی ضمانت کو لازمی اور ناقابل چشم پوشی قرار دیا۔ اس ملاقات میں علی باقری اور انریکے مورا نے مذاکرات کی راہ میں حائل اصلی رکاوٹوں کا جائزہ لیا اور نومبر تک مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ خلا پوری انسانیت کا ورثہ اور مشترکہ ملکیت ہے اور اسے صرف اور صرف پران مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی اسپیشل پولیٹیکل اینڈ ڈی کالونائزیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ خلا سے پرامن استفادہ کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹی کے بانی رکن کی حیثیت سے اسلامی جمہوری ایران اس متفقہ عالمی اصول پر زور دیتا ہے کہ خلا انسانیت کا ورثہ اور مشترکہ ملکیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خلا سے صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے تحقیق اور موجودہ اور آئندہ انسانی نسلوں کے مفاد کی خاطر استفادہ کیا جانا چاہیے۔ تخت روانچی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران تابکاری اثرات کے بارے میں اقوام متحدہ کے قائم کردہ سائنٹیفک کمیٹی UNSCEAR کے کردار کو خاص اہمیت دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں کو اس کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے قطر میں دنیا کے 14 ملکوں کے سفیروں اور نمائندوں سے ملاقات میں طالبان کے خلاف پابندیوں کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے دوحہ میں ہونے والی اس ملاقات میں، جن میں زیادہ تر یورپی ممالک کے سفرا اور نمائندے تھے، طالبان کے خلاف پابندیوں کی منسوخی، امریکہ میں طالبان کے منجمد اثاثوں کی بحالی سمیت مختلف مسائل کے بارے میں صلاح مشورہ کیا۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت خارجہ ترجمان عبدالقہار بلخی نے بھی کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ امریکہ میں افغانستان کے منجمد اثاثے آزاد کرائے۔ عبدالقہار بلخی نے کہا کہ طالبان نے خود کو تسلیم کرانے کے لیے شرائط پر عمل کیا ہے۔ دوسری جانب طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے ایک اجلاس میں کہا ہے کہ طالبان حکومت کو بہت سے چیلنجوں اور مسائل کا سامنا ہے۔ افغانستان میں 2 مہینے زیادہ عرصے سے طالبان کی حکومت قائم ہے، لیکن اب تک کسی بھی ملک نے ان کی حکومت تسلیم نہیں کی اور امریکہ اب بھی اس کے اثاثے منجمد کیے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری نے طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے اس ملک میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل، انسانی حقوق کی پابندی اور خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم اور انہیں کام کی اجازت دینے کی شرط رکھی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے کہا ہے کہ ان کا ملک دہشت گردی خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ نیوز چینل الاخباریہ کے مطابق اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب سباغ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت بحران کے خاتمے کے لیے جاری سیاسی کوششوں کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اور غاصبانہ قبضے کے خلاف جنگ جاری رکھے گی۔ انہوں نے شامی عوام کے خلاف امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کی ظالمانہ اور خود سرانہ پابندیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ سباغ نے کہا کہ شامی عوام کے خلاف امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کی عائد کردہ پابندیاں اقوام متحدہ کے منشور اور تمام بین الاقوامی قراردادوں کے منافی ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں عام آدمی کو غذائی اشیاء اور دواؤں سے محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے کہا کہ دہشت گرد گروہ اور ان کے حامی موجودہ بحران کے سیاسی حل کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جنیوا میں آئین ساز کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر دمشق میں فوجی بس کے راستے میں کیا جانے والا دھماکہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے اس واقعے کی مذمت میں سلامتی کونسل میں روسی بیان کو رکوانا مغربی ملکوں کی جارحانہ سوچ اور دوہرے معیاروں کا بین ثبوت ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے بہار فتح نامی آپریشن کا دوسرا مرحلہ مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے صوبہ مارب کے الجوبہ اور جبل مراد اضلاع پوری طرح آزاد ہو گئے ہیں۔ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ مارب کے الجوبہ اور جبل مراد اضلاع پوری طرح آزاد ہو گئے ہیں۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس مرحلے کی کارروائی میں حاصل ہونے والی کامیابی میں مارب کے قبائل کے نمایاں کردار پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس آپریشن میں جاہر سعودی اتحاد کے زر خرید ایجنٹوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ یحییٰ سری نے مارب میں دھوکے اور غلط فہمی کا شکار افراد سے مطالبہ کیا کہ فوراً جنگی کاروائیاں بند کر دیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں جو انہیں حاصل ہوا ہے، اور یہ موقع زیادہ دنوں تک نہیں رہے گا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کے مسلح افواج پورے ملک کو غاصبوں کے قبضے سے آزاد کرا کر ہی دم لے گی، مغرب کے شہریوں کو یقین دلایا کہ ملک کی فوج یمنی عوام کو سیکورٹی فراہم کرے گی اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ اس سے قبل یحییٰ سری نے بہار پیروزی نامی آپریشن میں صوبہ مغرب کے جبل مراد اور الجوبہ اضلاع، نیز صوبہ شبوہ کے اسیلان، بے جان اور عین اضلاع کی آزادی کی خبر دی تھی۔ یمنی دارالحکومت صنعاء کے شمال مشرق میں واقع اہم صوبہ مغرب کو آزاد کرانے کے لیے فوجی آپریشن کا سلسلہ گزشتہ برس شروع ہوا تھا، اور اس وقت اس صوبے کا اکثر علاقے یمن کی فوج اور عامر رضاکار فورس کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔
اور میں یہاں سوال کرنا چاہوں کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے امور کے نائب سربراہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران کے ایٹمی پروگرام نیز عالمی ایٹمی معاہدے کے بارے میں متوقع مذاکرات کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا، تو آپ کا اس ملاقات پر کیا تجزیہ ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہوئے کہ اس وقت عالمی مسائل میں جو ایران کے تناظر میں ایک ایشو ہے وہ مذاکرات، اور وہ مذاکرات کے جو ایران کے ایٹمی معاہدے کے عنوان سے قرار پائے ہیں کہ جی جو انجام پانے ہیں، لیکن مختلف وجوہات ہیں اس کی کہ جو ابھی تک یہ مذاکرات انجام نہیں پائے۔ تھوڑا سا میں اگر ہسٹری میں چلا جاؤں تو ان مذاکرات کے جو تازہ شروع ہیں ان کے 6 مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں، اور 7ویں دور کے مذاکرات کی جو بظاہر وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایران میں حکومت میں تبدیلی آئی اور ظاہر وزارت خارجہ کے اندر نئی ٹیم نے تشکیل پانا تھا اور اس مذاکرات کو انہوں نے آگے بڑھانا تھا، تو اس وجہ سے ایک تعطل آ گیا ان مذاکرات کا کہ جو ویانا میں جاری تھے۔ لیکن جب حکومت تبدیلی آئی اور وزارت خارجہ کے اندر ایک نئی ٹیم تشکیل پائی تو کچھ مطالبات کہہ لیں یا کچھ حقائق مزید سامنے آئے، جس میں نئے وزیر خارجہ اور جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا نائب وزیر خارجہ علی باقری، ان کے جو بیانات سامنے آئے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو 6 دور کے مذاکرات ہوئے ہیں یا 6 جو ادوار ہوئے ہیں وہ مذاکرات برائے مذاکرات رہے ہیں، یعنی ایک لمبا عرصہ ان پہ ڈسکشن بھی رہی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ لہذا نئی حکومت نے آ کے پہلی بات تو یہ کی کہ بھئی ہم مذاکرات برائے مذاکرات کے قائل نہیں ہیں، اگر 4+1 یعنی امریکہ کے علاوہ جو عالمی معاہدے کے حصہ ممالک ہیں, اگر وہ کوئی باقاعدہ نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں مذاکرات کو تو ہم نئے دور میں داخل ہوں گے, نہیں تو مذاکرات برائے مذاکرات کا کیا فائدہ.
جی,
اور یوں بھی ایران کی جسے کہتے ہیں نا اس جو ایک تجربہ کہہ لیں یا ایران کا جو اس عنوان سے جو ماضی کا ایک مسئلہ ہے وہ کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے. وہ اس لیے بھی کہ مثلا 2015 میں یہ معاہدہ ہوا اور دنیا کے 5 بڑے ممالک جو سلامتی کونسل کے مستقل رکن بھی ہیں وہ اس میں شامل تھے, اور اس کے علاوہ جرمنی اس میں اضافہ ہوا اور دستخط ہو گئے.
جی,
معاہدہ باقاعدہ طے پا گیا, اور اس معاہدے کو قرارداد 22-31 جو سیکیورٹی کونسل کی تھی اس نے گویا ایک اس کی ضمانت بھی دے دی. یعنی ایک اتنا بڑا سفارتی عمل جو کئی سالوں کے بعد انجام پایا,
تقریباً 12 سال لگے.
جی ہاں, اور اس کے بعد اس کو سیکیورٹی کونسل نے بھی اوکے دے دیا.
جی,
اب ایک ایسا معاہدہ کہ جس پہ سارے ممالک, عالمی ادارے, علاقائی ادارے, تقریباً کہیں سے بھی کوئی اس کی مخالفت نہیں تھی کہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے, سب نے تقریباً اس کو تسلیم کیا. لیکن اس میں امریکہ کے صدر جو ہے وہ منمانی کرتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اندر سے 2018 میں جو ہے وہ
نکل
جاتے ہیں. اب وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ایک لحاظ سے. البتہ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایران کے کوئی اچھے تجربات نہیں ہیں, کہ یہ 2015 سے لے کے 2018 تک بھی جب اوباما کی حکومت تھی تب بھی کسی چیز پہ عمل نہیں ہوا تھا.
جی,
لیکن کم از کم یہ تھا کہ معاہدہ اپنی جگہ پہ موجود تھا اور سلامتی کونسل کی بھی اس کو تائید حاصل تھی.
جی,
لیکن ٹرمپ نے آ کے تو یہ سارا سلسلہ ہی خراب کر دیا. اس نے تو جیسے کہتے ہیں دنیا کے اندر سفارتی عمل کو ہی جیسے کہتے ہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا. ایک تو اس معاہدے سے نکلے, اور بھی مثلا WHO کا معاہدہ تھا اس سے نکلے, پیرس جو معاہدہ تھا اس سے نکلے, یونیسیف کے اندر, ہیومن رائٹس کے اندر جو بھی عالمی ادارے تھے تقریباً سب ان میں سے جو عالمی اداروں کے بنائے ہوئے عالمی معاہدے تھے انہوں نے اس سے نکلنے کو امریکہ کی ایک نئی پالیسی قرار دیا, اور اس کے لیے بہت ساری جو توجیہات بھی آئیں گی. تو اس معاہدے کے عنوان سے بھی یہ کی رضامندی کے باوجود بھی امریکہ کا اس طرح نکلنا اور پھر اس پہ عمل درآمد نہ ہونا. بعد میں یورپی یونین میں ابھی جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں نائب وزیر خارجہ علی باخری نے انریکا مورا سے جو گفتگو کی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ امریکہ تو نکل گیا, یورپی یونین نے کیا رول پلے کیا.
صحیح,
یعنی یورپی یونین نے اپنے ذمے کچھ امور لیے تھے. تین بڑے کام لیے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس کو بحال کر دیں گے, دوسرا یہ تھا کہ جو سینکشنز امریکہ کے علاوہ ہیں وہ تقریباً ساری سینکشنز جو ہیں وہ ختم کی کر دی جائیں گی, اور معاہدے کی جو دو طرفہ شکیں ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ تمام پہ شروع ہو جائے گا. تو یورپی یونین نے بھی بنیادی طور پہ کچھ نہیں کیا. تو اس لیے علی باخری نے اس ملاقات میں ایک تو یورپی یونین کو متوجہ کیا کہ جو یورپی ٹرائیکا اس کے اندر موجود ہے وہ اپنے معاہدے کی روشنی میں ان شکوں پہ عمل کرے, ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اگر اس میں آنا چاہتا ہے تو امریکہ خود گیا ہے, خود اسے واپس آنا چاہیے بغیر کسی شرط کے. اب اگر وہ معاہدے کے اندر کوئی نئی چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ معاہدہ ہی نہیں رہے گا. لہذا اگر عالمی ایٹمی معاہدے میں انہوں نے واپس آنا ہے امریکہ نے تو اپنی انہیں شرائط پہ ہیں. بہرحال بظاہر یہ لگتا ہے کہ نومبر کے اندر جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا, اور جو 6 دور مکمل ہو چکے ہیں دور میں جو ہے وہ 7ویں دور کا جو ہے اس میں البتہ ایران نے بڑے واضح پالیسی اختیار کی ہے کہ ہم اپنی اقتصاد کو ان مذاکرات کے نتائج سے نتھی نہیں کریں گے. ہم اپنے اقتصاد, ہمارا سسٹم, اپنے یہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہے گا, اور ہم اس سے اپنی امیدیں نہیں باندھیں گے اس طرح کہ یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے.
صحیح,
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مذاکرات برائے مذاکرات ہیں تو پھر یہ زیادہ دیر نہیں چلے.
جی, بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد نقوی صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. اس مرحلے میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا, ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, وہ بتائیں گے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 6 آبان, 21 ربیع الاول اور 28 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس ربیع الاول سن 1243 ہجری قمری کو موجودہ آرمینیا کا دارالحکومت یریوان, جو ایران کا حصہ تھا, ایران اور روس کی دوسری جنگ کے نتیجے میں روسی قبضے میں چلا گیا. اس وقت ایران پر قاجاری خاندان کے نااہل فرما روا فتح علی شاہ قاجار کی حکومت تھی. اس شکست کے نتیجے میں ترکمن چائے معاہدہ کیا گیا, جس کی روسے شمالی آذربائیجان اور ماورائے قفقاز کے بیشتر حصے پر روس کا قبضہ ہو گیا. اٹھائیس اکتوبر سن 1492 کو کرسٹوفر کولمبس نے کیوبا کے مشرقی ساحلوں کو دریافت کیا, اور اس کے بعد ہسپانوی فوج اس جزیرے میں داخل ہو گئی. ہسپانوی فوج نے وہاں داخل ہو کر لوگوں کا استحصال اور قدرتی ذخائر کو لوٹنا شروع کر دیا. اسپین کی حکومت نے کیوبا پر اپنے مکمل اثر و رسوخ اور تسلط کے لیے سرخ فام لوگوں یعنی کیوبا کے اصل باشندوں کا قتل عام کیا, لیکن کیوبا کے عوام کی شورشیں آزادی پسند تحریک میں تبدیل ہو گئیں. کافی نشیب و فراز کے بعد سن 1898 میں امریکہ کی استعماری حکومت نے اسپین کی جگہ لے لی۔ کیوبا نے سن 1902 میں آزادی حاصل کی۔ اٹھائیس اکتوبر سن 1940 عیسوی کو اٹلی کی فاشسٹ حکومت کے سربراہ موسولینی کے حکم پر اٹلی کی فوج نے یونان پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب اٹلی کے اتحادی ملک جرمنی کے ذریعے دوسری جنگ عظیم کی آگ بھڑکائی جا چکی تھی۔ بہرحال اٹلی کی فوج کو یونان کے لوگوں کی مزاحمت کا سامنا ہوا اور شکست سے دوچار ہوئی۔ اس شکست کے بعد اٹلی کی افواج یونان سے پیچھے ہٹ گئیں۔ اٹھائیس اکتوبر سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے ایک اتحادی ملک بلغاریا کی فوج نے غیر مشروط طور پر سابق سوویت یونین کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح جرمنی کا ایک اتحادی ملک جنگ کے میدان سے باہر ہو گیا۔ ماسکو میں آج کے دن سوویت یونین اور بلغاریا کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے معاہدے میں یہ طے پایا کہ جنگ ختم ہونے تک بلغاریا سوویت یونین کے زیر کنٹرول رہے گا۔ اٹھائیس اکتوبر سن 1948 عیسوی کو جب عربوں اور صہیونی حکومت کی افواج کے درمیان پہلی جنگ جاری تھی، صہیونی حکومت کی فوج نے مقبوضہ فلسطین میں واقع گاؤں الدوائمہ کے لوگوں کا قتل عام کیا۔ صہیونیوں نے گاؤں کی مسجد پر حملہ کر کے 75 فلسطینیوں کو حالت نماز میں شہید کیا۔ صہیونی فوجیوں نے ان 35 خاندانوں کا بھی قتل کر دیا جنہوں نے گاؤں کے پاس ایک غار میں پناہ لے رکھی تھی۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے الدوائمہ گاؤں کے تمام افراد کا قتل عام کرنے کے بعد اس گاؤں کو نیست و نابود کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ سن 1984 میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں نے صہیونی حکومت کے نمائندے سے الدوائمہ گاؤں کے قتل عام کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے مذکورہ گاؤں کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ اٹھائیس اکتوبر سن 1973 عیسوی کو مصر کے ایک عظیم مصنف طٰہٰ حسین نے وفات پائی۔ وہ سن 1889 میں مصر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ 3 سال کی عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی، لیکن خدا نے ان کو بھرپور صلاحیت اور استعداد سے نوازا اور اسی صلاحیت کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ طٰہٰ حسین نے تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے 14 سال کی عمر میں الازہر یونیورسٹی کا داخلہ امتحان پاس کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ غیر ملکی زبان اور دینی علوم سیکھے۔ طٰہٰ حسین نے سن 1914 میں اچھے نمبروں کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ طٰہٰ حسین کو سن 1959 میں ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں مصر کا قومی انعام دیا گیا۔ چھ آبان سن 1360 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سعودی عرب کے اس وقت کے ولی عہد فہد بن عبد العزیز کے فلسطین اور اسرائیل کے امن کے بارے میں پیش کیے گئے منصوبے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ ہم پر اور ہر مسلمان پر انور سادات اور فہد کے منصوبے جیسے منصوبوں کو مسترد کرنا واجب ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ اس طرح کے منصوبوں کی جو مستضعفین کے حق میں نہیں ہیں مذمت کریں۔ واضح رہے کہ فہد بن عبد العزیز نے 18 مرداد سن 1360 ہجری شمسی کو فلسطین کے بارے میں ایک منصوبہ پیش کیا تھا، جس میں فلسطینیوں کے کئی مطالبات پیش کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اس منصوبے کی عالم اسلام نے سخت مخالفت کی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
ہماری کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دسگاہ ایسی دراصل کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ،
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ دخان کی 19-21 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُون وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُون۔
اور خدا کے سامنے اونچے نہ بنو، میں تمہارے پاس بہت واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اس سے مطالبہ کریں کہ قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ اب اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے فرعونیوں، میں تمہارے پاس واضح اور روشن دلیل لے کر آیا ہوں، اور تمہیں میں نے معجزہ بھی دکھایا ہے، لہذا اب خداوند عالم کے امر کے سامنے سراپا تسلیم ہو جاؤ، اس کے سامنے غرور و تکبر سے کام نہ لو اور نہ ہی اس کی نافرمانی کرو۔ اے فرعونیوں، تم لوگ یہ گمان نہ کرو کہ اگر تمہیں مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو تو میں اپنے اس راستے اور مشن سے دستبردار ہو جاؤں گا جسے میں نے منتخب کیا ہے۔ جان لو کہ میں خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، اور تمہاری سازشوں کے مقابلے اسی کی پناہ حاصل کرتا ہوں کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے شر سے ہمیں نجات عطا کرے گا۔ اب جب کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہو اور خداوند عالم کے حکم کو قبول نہیں کر رہے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور میرے اور میرے چہنے والوں کے مشن میں رکاوٹ کا باعث نہ بنو۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور خود پسندی دوسرے انسانوں کے سامنے بدترین چیز ہے، اور خداوند عالم کے سامنے کہ جو انسانوں کا خالق و مالک ہے نہایت ہی بدترین چیز ہے۔ پیغمبران الہی کی دعوت منطق اور واضح و روشن دلائل کے ساتھ ہوا کرتی تھی جو ہر ایک کے لیے قابل فہم ہوتی تھی، اور مخالفین کی جانب سے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہ کرنا ان کے تکبر اور خودخواہی کی بنا پر تھی، نہ کہ یہ لوگ ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے تھے۔ حق و اسلام کی دعوت دینے میں دشمنوں کی جانب سے پڑنے والے دباؤ، اذیت اور دھمکیاں ہمیں ہمارے ارادے میں سست نہ کر سکیں اور ہمیں ہمارے مشن میں آگے بڑھنے سے روک دیں۔ دینی اہداف و مقاصد کی ترقی و پیش رفت کے لیے مستکبرین سے کبھی کبھی لڑائی یا مقابلہ کرنے کے بجائے دوری اختیار کرنا چاہیے، تاکہ تبلیغ دین حق کے لیے مناسب حالات اور موقع فراہم ہو سکے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 22 سے 24 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون۔
پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ قوم بڑی مجرم قوم ہے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات چلے جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت و انذار کے تمام راستوں سے فرعون اور اس کے درباریوں کو سمجھا چکے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، تو خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ خدایا، اب تو جیسے بھی چاہے اس مجرم و فاسد قوم کو سزا دے۔ خداوند عالم نے بھی انہیں حکم دیا کہ اے موسیٰ، قوم بنی اسرائیل کو کہ جو فرعون کی قید میں ہے آمادہ کرو، اور رات کے اندھیرے میں ان سب کو لے کر مصر سے فلسطین چلے جاؤ۔ البتہ یہ بات بھی واضح و روشن تھی کہ فرعون اور اس کے لشکر والے ان لوگوں کا پیچھا ضرور کریں گے، مگر خداوند عالم نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے راستہ کھول دے گا تاکہ وہ دریائے نیل کے پرتلاتم پانی سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ پس تم لوگ پریشان نہ ہو، چونکہ جیسے ہی فرعون کے سپاہی دریائے نیل میں داخل ہوں گے، عین اسی وقت خداوند عالم کے حکم سے سب کے سب غرق آب ہو جائیں گے اور وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبران الہی کی گفتگو کے لوگوں پر اثر انداز نہ ہونے اور ان کی دعوت کے قبول کرنے سے انکار کرنے کی ایک وجہ لوگوں کا گناہوں اور مفاسدہ سے آلودہ ہونا ہے۔ توجہ کے بغیر دعا کے کوئی معنی نہیں ہے اور نہ ہی کارساز ہے، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے فرائض کو انجام دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ مقصد تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے اور تمام رکاوٹوں کو برطرف کر دے۔ اگر خدا چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، لیکن فرعون کے اسلحوں سے لیس لشکر کے لیے غرق اور نابود ہونے کی جگہ بن جائے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 25 سے 27 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانو فیہا فاکہین۔
یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے، اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے یہی انجام ہوتا ہے اور ہم نے سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں فرعون اور اس کے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے۔ فرعون کے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو جو کچھ بھی اس کے دنیا کی مال و دولت تھی سب کچھ چھن گئی اور سب کے سب بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں آ گئی۔ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ وہ قوم جو ابھی کچھ دیر پہلے غلام اور کسی کے تابع تھی، وہ اس وقت فرعون کے تخت و تاج کی وارث اور اس کے درباریوں، باغوں، محلوں اور تمام اموال و دولت کی مالک بن گئی۔ نہ صرف اس کے محل اور باغات بلکہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جن سامان و وسائل کو اپنی زندگی کے آرام و آسائش کے لیے مہیا کر رکھا تھا اور اس سے استفادہ کر رہے تھے، وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، جبکہ فرعون اپنے تمام لشکر والوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور ان کے جسم دریا کے اوپر تیرنے لگے۔ یہ سب کے سب پروردگار عالم کے معجزے کی برکت سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے دریائے نیل پر مارا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر گیا اور دریا کے بالکل بیچ میں بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے راستہ بن گیا، اور وہ لوگ سلامتی کے ساتھ دریا سے دوسری سمت چلے گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں داخل ہوا تو دریا کی موجوں نے انگڑائی لی اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کا ارادہ تمام ارادوں سے بہتر و برتر ہے، اور خداوند عالم کے ارادے سے ہی فرعون کا مسلح لشکر اور اس کے گھوڑے سوار بنی اسرائیل کی پاپیادہ قوم کا محاصرہ نہ کر سکے تاکہ ان کو قتل کرتے۔ دنیاوی کامیابیاں ہمیشہ فنا اور نابودی کا شکار ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے کامیابی کے اسباب ہیں جو اب بھی باقی ہیں مگر ان کے مالک ختم ہو گئے ہیں۔ طاقت و دولت نجات یا سعادت و کامرانی کا باعث نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے یہی چیزیں انسان کی ہلاکت کا باعث بن جائیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے
سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں اور ممکن ہوا تو سوشل میڈیا سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان سے. ہمہ گیر حکومت طالبان کو تسلیم کرنے کی شرط. افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی دوسری نشست کے دوران شرکاء نے افغان عوام کے بحرانی صورتحال کے پیش نظر اور اس ملک میں انسانی المیہ کو روکنے کے لیے کثیر الجہت حکومت کی تشکیل پر زور دیا. گزشتہ روز تہران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے وزراء خارجہ کا میزبان رہا، جہاں چین اور روس کے وزراء خارجہ نے آن لائن طریقے سے اس نشست میں شرکت اور تقریر کی. اس موقع پر ایران کے نائب صدر ڈاکٹر محمد مخبر نے افغانستان پر قبضے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغان عوام کو پرامن، مستحکم اور ترقی پذیر ملک کی ضرورت ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے بھی اپنی تقریر میں تاکید کی کہ امریکہ کو افغانستان میں اپنی تباہ کن موجودگی کی بلند آواز میں ذمہ داری قبول کرنا ہوگی. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغان شہریوں اور اس ملک کی سرحدوں کا تحفظ کابل کے حاکم سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے عالمی برادری، علاقائی ممالک اور افغان عوام کو ایک صدا ہو کر پیغام دینا ہوگا کہ کثیر الجہت حکومت ہی اس ملک کے مسائل کا واحد حل ہے. اس موقع پر ترکمانستان کے وزیر خارجہ نے بھی افغانستان کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی حالات کو درست کرنے کے لیے ایک ایسے روڈ میپ کی تیاری پر زور دیا جس کے ذریعے افغان عوام کے ابتدائی حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی افغانستان میں دہشت گردوں کی ریشہ دوانیوں کو علاقے کی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے متحدہ طور پر اس کے مقابلے پر زور دیا. روزنامہ الاخبار نے خبر لگائی ہے کیا سعودی عرب سے جمہوریت سیکھی ہے. سعودی عرب میں جو چیز اس ملک کے حکام کو راضی رکھے اس کی تائید کرنے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مطلب ہے جمہوریت، جس کی مخالفت قطعی طور پر ناقابل قبول ہوتی ہے. البتہ کویت، بحرین، قطر اور امارات میں بھی جمہوریت کو انہی الفاظ میں ترجمہ کیا جاتا ہے. دراصل لبنان کے وزیر اطلاعات جارج کرداہی نے نئی حکومت میں اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل عرب دنیا کے قابل بحث موضوعات کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عالمی جنگ کے مخالف ہیں جس کے نتیجے میں شام کو تباہ کیا گیا. کرداہی نے کھل کر کہا تھا کہ شام اور یمن میں جنگ کے خلاف وہ مزاحمتی محاذ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پھر کیا ہوا، اچانک ان مردہ بادشاہوں کے تیز سرگرم نام نیاد سیاسی دھڑوں، کارکنوں، سیاستدانوں، روشن خیالوں اور ذرائع ابلاغ کی غیرت جاگ اٹھی اور اس شخص کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. کرداہی کا واحد جرم بن سلمان جیسے ضدی بھیڑیے کی مخالفت تھی. وہ بن سلمان جو اپنے مخالف صحافی کو ٹکڑے ٹکڑے اور سابق سعودی بادشاہ ملک عبداللہ کو زہر دے کر قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان عرب حکام اور ان کے دمچھلوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جارج کرداہی ایک آزاد شخص ہیں اور انہیں آزادی اظہار کا ماحول بھی فراہم ہے. سامعین روزنامہ قومی آواز جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے قوم کو اس کا وقار دلانے آیا ہوں، مظفر نگر میں اویسی کا پرجوش خطاب. مظفر نگر میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد اللہ اویسی نے جلسہ گاہ میں انتخابی بگل بجا دیا. اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اویسی نے مظفر نگر کے سروٹ میں پارٹی کی جانب سے منعقدہ مرحوم اور استحصال زدہ سماج سمیلن میں شرکت کی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے جب مسلمان دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیے دری نہ بچھائیں بلکہ خود اپنے سر پر تاج سجائیں۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یو پی کا 19% مسلمان سیاسی طور سے محتاج ہے۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یو پی کے غریب مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز ہونی چاہیے۔ اویسی نے یہ بھی کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں جاٹوں نے بی جے پی کو ووٹ دے کر جتایا تھا اور اب جاٹ اجیت سنگھ کو ہرا کر انہیں چھوڑ سکتے ہیں تو مسلمان پرانی روایت کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جب ملک میں چودھری چرن سنگھ کی پارٹی ہے، دوسرے سماج کے لیڈروں کی پارٹی ہے، تو پھر مسلمانوں کی کوئی سیاسی پارٹی آخر کیوں نہیں ہو سکتی۔ اس تقریب میں اویسی نے سی اے اے اور این آر سی کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مظفر نگر سے بڑی تعداد میں این آر سی کے خلاف آواز اٹھی تھی، ہم این آر سی نافذ کر کے مسلمانوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جسارت نے لکھا ہے، وزیراعظم کا کلدم ٹی ایل پی کے مطالبات ماننے سے انکار۔ عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹی ایل پی کی جانب سے جاری احتجاجی مارچ کو روکنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی، جس میں وزیراعظم نے کابینہ کو مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پرتشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے رینجرز تعینات کی جائیں اور مظاہرین کو جہلم سے آگے نہ بڑھنے دیے جائے۔ پشاور جی ٹی روڈ بھی بند کر دی جائے تاکہ احتجاج کرنے والے ٹی ایل پی کے کارکنان آگے نہ بڑھ سکیں۔ عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم کا راستہ روکنے والوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، سیاسی مقاصد کے لیے کسی کو بھی تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خیال رہے گزشتہ دنوں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ ٹی ایل پی سے مذاکرات کامیابی کے ساتھ جاری ہیں، لیکن آج وزیراعظم نے ایک بار پھر کابینہ کو سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی ہے۔ اور آخر میں نہ نیوز نے خبر لگائی ہے، بند راستے کے ذریعے ویانا مذاکرات میں داخل نہیں ہوں گے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام دریچے، جس کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
دریچے، سامعین پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران میں ہونے والی 35ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، عالمی وحدت اسلامی کانفرنس تہران میں عالم اسلام میں تفرقہ و اختلاف سے پرہیز اور امن و اتحاد اسلامی کے عنوان سے منعقد ہوئی، جس میں اسلامی ملکوں کے نامور علماء کرام اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اسلام آخری الہی دین کے عنوان سے تمام صدیوں میں انسانوں کے لیے عالمی توحیدی پیغام کا حامل رہا ہے اور اپنے پیروکاروں کو گفتگو، باہمی تعلقات اور مہر و محبت کی دعوت دیتا چلایا ہے۔ اس زمانے میں جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے پرچم کو سربلند کیا اور اسلام کے نور نے جہالت کی تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل اور دلوں کو آلودگیوں سے پاک کر دیا، اسلام کی بدولت بکھرے ہوئے قبیلے متحد اور انہوں نے آپس میں بھائی چارے کی برقراری کا عہد کیا۔ ابھی بھی صدیاں گزر جانے کے باوجود مسرت بھرے پیغام مومنوں کے قلوب کو ایک دوسرے کے قریب لا رہے ہیں اور انہیں بلندی اور سرفرازی کی طرف بلا رہے ہیں۔ میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عالمی وحدت اسلامی کانفرنس بھی مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد و وحدت کے حوالے سے قابل اہمیت ہے۔ 35ویں وحدت اسلامی کانفرنس اس سال بھی 12 سے 17 ربیع الاول 1443 ہجری قمری مطابق 19 سے 24 اکتوبر 2021 میں تہران میں منعقد ہوئے۔ جس میں آن لائن بھی علماء کرام اور دانشوروں نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس ایسی حالت میں منعقد ہوئی کہ دنیا کے ممالک، خاص طور پر اسلامی ملکوں کو پہلے سے کہیں زیادہ امن و صلح اور عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔
ہر نظر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔
سامعین، 35ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور عالمی تقریب مذاہب اسمبلی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر شہریاری اور ملکی و غیر ملکی مہمانوں کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی تقریب مذاہب اسمبلی کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حمید شہریاری نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم میلاد مسعود کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے کہ آج ہم عالم اسلام میں جنگ، جھڑپوں اور خون خرابے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی صورتحال کے تناظر میں اس سال بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا عنوان بھی امن اور عالم اسلام میں تفرقے اور تنازعات سے گریز رکھا گیا ہے۔ حجت الاسلام حمید شہریاری نے کہا کہ عالم سامراج شروع سے کوشش کرتا آیا ہے کہ خطے میں جنگ اور خون خرابہ کرا کے اپنی موجودگی کا جواز پیش کرے اور اسلامی ملکوں کے وسائل کو لوٹنے کا سلسلہ جاری رکھے۔ تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل نے اسلامی دنیا کی مشکلات اور تنازعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بکے ہوئے علماء بعض ملکوں میں اسلامی جمہوریت کے فقدان اور نسلی، لسانی، نصف فرقہ وارانہ تعصبات، متخاصم گروہوں کی موجودگی اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں وغیرہ اس کی اہم وجوہات ہیں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے 35ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم امہ کے درمیان اتحاد کے لیے اس کانفرنس کے بانی آیت اللہ تسخیری اور شہید قاسم سلیمانی کی عملی کوششوں کی قدردانی کی۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ کوئی اختلاف کی بات اپنی زبان سے نہ کہی جائے اور قلم کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ صدر ایران نے کہا کہ اتحاد امت مسلمہ مشترکہ ہدف ہے اور یہ آج کا دور ہم سے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب داعش کا فتنہ سامنے آیا تو بہت سے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، لیکن رہبر انقلاب اسلامی نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ داعش کے اقدامات کے پیچھے صہیونی سوچ کار فرما ہے۔ کوئی مسلمان اس طرح سے خون خرابہ اور قتل عام نہیں کر سکتا، اور آج سب کو پتہ چل گیا ہے کہ داعش کی ڈوریاں امریکہ اور صہیونیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ صدر ایران نے مزید کہا کہ ہم کل تک اس فتنے کو عراق اور شام میں دیکھ رہے تھے اور آج لبنان اور افغانستان میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فتنے کو سمجھنا انتہائی اہم ہے، اور اگر علماء کرام اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کریں تو امت کے نوجوانوں کو اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کانفرنس میں شریک علماء اور دانشوروں پر زور دیا کہ وہ امت اسلامیہ میں پیدا کیے جانے والے انحرافات کا بغور جائزہ لیں اور قوم کو بر وقت آگاہ کریں تاکہ امت مسلمہ ان سازشوں اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ سامعین، حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے 35ویں بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں اپنے آن لائن خطاب میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دیتے ہوئے بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت قرار دیے جانے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس قدم اور ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی برکت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ، جس پر پہلے مسلمانوں میں اختلاف تھا، نقطۂ وحدت میں بدل گئی۔ سید حسن نصراللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش سے جزیرہ نمایاں عرب میں داخلی صلح کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسی صلح تھی جسے آج کی کوئی فوج یا پولیس قائم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صلح انسانوں کی عقلوں، دلوں اور روح میں رچ بس گئی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس نقطے پر خاص طور سے تاکید کی کہ جو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرو ہے، وہ مسئلہ فلسطین پر غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ جس وقت ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہیں، تو سب سے پہلے جس مسئلے کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں آزادی سے محبت کرنے والا کوئی بھی انسان فلسطین، اس کی مقبوضہ سرزمین، اس کے مظلوم عوام اور مقدسات کے تعلق سے غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ گزشتہ 3 عشروں کے دوران وحدت اسلامی کانفرنسوں میں جو کامیابیاں اور نتائج حاصل ہوئے ہیں، اس نے بہت سے خطرات اور چیلنجوں پر قابو پانے اور ان کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج عالم اسلام میں جنگ و خون ریزی، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور مقدسات کی توہین و اہانت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور انہی سب وجوہات کی بنا پر 35ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس کا موضوع عالم اسلام میں اتحاد، امن و صلح اور تفرقے سے پرہیز قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ کی سرکردگی میں عالمی سامراج اور لٹیرے مغربی ممالک، یہ دونوں ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ عالم اسلام میں جنگ و خون ریزی اور اختلاف و تفرقہ پیدا کر کے دنیا اسلام میں اپنی موجودگی کا بہانہ بناتے رہیں، جبکہ اسلامی ملکوں اور ان ممالک کے درمیان جنگ و فتنہ و فساد اور اختلافات و تفرقے کی اصل وجہ یہی عالمی استکبار اور مغربی سامراج ہیں۔ بعض مسلم ملکوں میں ان سے وابستہ حکومتیں اور اسی طرح کچھ ضمیر فروش و اعلی کار علماء موجود ہیں جو مسلم ملکوں میں ان ظالموں کی موجودگی کی راہ ہموار کرتے اور دشمنان اسلام کے مفادات سے اپنے مفادات وابستہ کیے ہوئے ہیں اور انہیں اسلامی ملکوں میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ سامعین، 35ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے ویبینار سے 514 شخصیات نے خطاب کیا۔ اس بین الاقوامی کانفرنس کے ترجمان نے اعلان کیا کہ اس کانفرنس سے دنیا کے 16 ملکوں کی 230 شخصیات نے شرکت کے ساتھ خطاب، جبکہ 52 شخصیات نے آن لائن خطاب کیا، اور سیاسی ثقافتی شخصیات پر مشتمل 180 مقررین کا تعلق اندرون ملک ایران سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس منگل 19 اکتوبر کو شروع ہوئی اور 24 اکتوبر تک جاری رہی۔ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد مسلمانان عالم میں اتحاد و یکجہتی اور علماء و دانشوروں کے نظریات میں یکجہتی پیدا کرنا اور عالم اسلام میں اتحاد اور واحد مسلم امہ کی تشکیل کے لیے پیش کیے جانے والے طریقوں کا جائزہ لیا جانا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کے مسائل و مشکلات حل کرنے میں مدد مل سکے۔ سامعین، اس کانفرنس کے اختتام پر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام ولادت کے موقع پر اعلیٰ حکام اور بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے ملکی اور غیر ملکی مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اتحاد کو قرآنی اصول اور فریضہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی وقت کی ضرورت کے اعتبار سے ایک ٹیکٹیکی مسئلہ نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اسلام کی جامعیت کی تشریح اور ترویج، نیز مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی تقویت امت مسلمہ کے دو اہم ترین فریضے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی اتحاد ایک قرآنی اصول اور فریضہ ہے، اور شیعہ سنی کے درمیان اتحاد کے بغیر نئی اسلامی تہذیب کے قیام کا اعلیٰ ترین مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی مذاہب کے درمیان دوریوں اور دشمنوں کی جانب سے ان دوریوں میں اضافے کی بلا وقفہ کوششوں کے باعث ہم بار بار اتحاد پر زور دیتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج شیعہ اور سنی کا لفظ امریکی سیاسی لغت اور زبان میں داخل ہو گیا ہے، حالانکہ امریکہ اسلام کی بنیادوں کا مخالف اور دشمن ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عالم اسلام میں امریکہ اور اس کے اعلی کاروں کی جانب تفرقہ پھیلانے کی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ افغانستان کی مساجد میں مسلمانوں اور نمازیوں پر ہونے والے دردناک اور رولا دینے والے دھماکے ایسے سانحات ہیں جن کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، اور امریکی کھل کر اعتراف کرتے ہیں کہ داعش کو انہوں نے بنایا ہے۔ آپ نے اتحاد اسلامی کے سالانہ اجتماعات اور کانفرنسوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اتحاد کے لیے دائمی کوششوں کی ضرورت ہے، جس میں شیعہ اور سنی مسلمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں اور ایک دوسرے کی مساجد اور دیگر مذہبی مقامات اور اجتماعات میں حاضر ہوں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسئلہ فلسطین کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا مرکزی نقطہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ فلسطینیوں کے حقوق کی بالادستی کے لیے جتنی ٹھوس اور سنجیدہ کوششیں انجام پائیں گی، اسلامی اتحاد بھی اسی قدر تقویت پائے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بعض ملکوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کو عظیم گناہ اور بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی اتحاد کے منافی راستے کو ترک کر دیں اور اپنی غلطی کے ازالے کی کوشش کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے آخر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اپنے پیغمبر عظیم الشان کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہوگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم ایران کے ایک عظیم فقیہ اور محدث کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو عالم اسلام اور ایران میں علم حدیث کے مایہ ناز اور ممتاز محدث شمار ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک اور ایرانی شخصیت شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی، جو شیخ کلینی سے معروف ہیں، کے بارے میں عرائض پیش کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ کلینی گرابہا کتاب الکافی کے مؤلف ہیں۔ اس پروگرام سے مستفیض ہونے کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، جو شیخ کلینی کے نام سے معروف ہیں، تیسری صدی ہجری قمری کے نصف دوم اور چوتھی ہجری قمری کے نصف اول کے مشہور نامی و گرامی شیعہ فقیہ اور محدث ہیں۔ شیخ کلینی کی تاریخ پیدائش کی صحیح اور دقیق تاریخ معلوم نہیں ہے، تاہم موجودہ معلومات کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ یہ عظیم محدث 258 ہجری قمری میں، کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے، ایک اہل علم و فضل گھرانے میں ایران کے قدیم شہر رے کے مضافاتی علاقے کلین میں پیدا ہوئے۔ شیخ کلینی کے والد اور مامو اپنے زمانے کے علماء اور فضلاء نیز حدیث شناسوں میں سے تھے، اور کلینی نے اپنی ابتدائی تعلیمات انہی دو بزرگواروں سے کلین میں ہی حاصل کی، اور پھر مزید علوم کے حصول کی خاطر کلین سے شہر رے گئے۔ رے اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا، اور اس شہر میں مختلف عقائد و مذاہب کے افراد گھل مل کر پرسکون زندگی گزارتے تھے، لیکن یہ آرام و سکون بسا اوقات سیاسی پروپیگنڈوں اور سازشوں کی بھینٹ چڑھ جاتا تھا۔ اسماعیلیہ فرقے نے اس علاقے میں ایران پر تسلط کے مقصد سے دیگر فرقے و مذاہب سے کہیں زیادہ سرمایہ کاری کی تھی، اور وہ اپنے افکار و عقائد کی ترویج و تبلیغ بھی کرتا تھا۔ اسی سبب سے رے شہر اس زمانے میں فرقہ اسماعیلیہ اور شافعی، حنفی اور شیعہ مذاہب کے درمیان فکری اور نظریاتی اختلافات کے مرکز میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کلینی اس زمانے میں اپنی تعلیم کی تکمیل کے دوران نہ صرف دیگر مذاہب اور فرقوں سے آشنا ہوئے بلکہ ان بعض فرقوں کی حقیقی ماہیت کے بارے میں بھی تحقیق کی کہ جو مذہب تشیع کو اس کی حقیقی راہ سے خارج کرنے کے درپے تھے۔ کلینی نے شہر رے میں اس دور کے عظیم اساتذہ کی خدمت میں علم حدیث سیکھا اور احادیث کو لکھنے اور اس سے متعلق مسائل پر بحث و گفتگو کر کے اس دیار کے اساتذہ کے سامنے اپنی قابلیت و صلاحیت کا لوہا بنوا لیا۔ کلینی نے علوم دین کی تکمیل کے لیے قوم ہجرت کی۔ وہاں انہوں نے ان افراد سے ملاقاتیں کی کہ جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کسی واسطے کے بغیر احادیث سن رکھی تھی، اور عظیم اساتذہ کی خدمت میں کسب فیض بھی کیا۔ کلینی نے شیعہ اماموں کی احادیث جمع کرنے کے لیے بے شمار دہاتوں اور شہروں کا سفر کیا، اور ہر جگہ ان کی ملاقات ایک محدث سے ہوئی، اور ان سے کلینی نے حدیثیں سنی اور انہیں ضبط تحریر میں لائے۔ کوفہ انہی شہروں میں سے ایک تھا کہ جہاں کلینی نے علم حاصل کرنے اور احادیث جمع کرنے کے لیے قدم رکھا۔ اس زمانے میں کوفہ ایک بہت بڑا علمی مرکز شمار ہوتا تھا، اور بہت ہی کم ایسا کوئی محدث یا محقق رہا ہوگا کہ جس نے اس شہر کا سفر نہ کیا ہو اور وہاں کے علماء سے کسب فیض نہ کیا ہو۔ شیخ کلینی اس زمانے کے دیہی علاقوں اور شہروں میں رہنے والے دسیوں اساتذہ اور محدثین سے علم اور احادیث حاصل کرنے کے بعد آخر کار بغداد پہنچے۔ شیخ کلینی کے سفر کے دوران ان کے علم و فضل کا ڈنکا اس طرح سے بچ چکا تھا، اور ایک حقیقی شیعہ کی تصویر اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی کہ جب وہ بغداد میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں کے لیے گمنام یا اجنبی نہیں تھے۔ شیعہ قوم ان پر فخر کرتی تھی، اور اہل سنت کی نظر میں بھی وہ محبوب تھے۔ نجاشی کے بقول کلینی اپنے زمانے میں شیعہ قوم کے پیشوا اور رہنما تھے، اور شہر رئی میں وہ درخشاں چہرے کے مالک اور حدیث لکھنے میں سب سے زیادہ موثق اور قابل اعتماد تھے۔ سامعین، انسان جس جگہ اور جس زمانے میں بھی زندگی گزارتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی زندگی تجربات حاصل کرنے، سختیوں، آسانیوں، غموں، خوشیوں، ناکامیوں اور کامیابیوں کے ہمراہ رہتی ہے۔ زندگی کا راستہ ہمیشہ ہموار نہیں ہے۔ انسان کو اپنے زندگی کے دوران متعدد مسائل و مشکلات اور چیلنجوں کا سامنا رہتا ہے، لیکن جو شخص علم و آگہی رکھتا ہے وہ ان چیلنجوں کو اپنی زندگی کی پیش رفت کی راہ میں نہ صرف رکاوٹ نہیں سمجھتا بلکہ ان رکاوٹوں کو جرات و طاقت اور اپنے ایمان کی کسوٹی جانتا ہے۔ شیخ کلینی کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی پربرکت زندگی میں بہت زیادہ مجاہدت کی اور بہت زیادہ زحمت اٹھائی ہے۔ انہوں نے معصومین علیہ السلام کی سیرت اور اقوال کے احیاء کی راہ میں بہت زیادہ جد و جہد کی ہے۔ انہوں نے اس امر مہم کے لیے اپنا وطن، اپنے ماں باپ اور سارے اعزاء و اقربا کو ترک کر دیا، اور رئی، قوم، کوفہ اور آخر میں بغداد کا سفر کر کے اور بہت زیادہ سختیاں برداشت کر کے اس زمانے کے بہت سے بزرگان دین کے حضور میں شرفیابی حاصل کی اور ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا۔ شیخ کلینی کی جوہد مسلسل کا محاصل علم و حدیث میں ان کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جو انہوں نے اپنے زمانے میں حاصل کیا، اور اپنا نام تاریخ میں ایک عظیم محدث کے طور پر رقم کیا۔ سامعین، شیخ کلینی ان جملہ شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے فنا خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھنے کے ساتھ ہی، کہ جن میں اہم ترین کتاب الکافی ہے، اسلام اور مذہب شیعہ کے لیے عظیم خدمات انجام دی ہیں۔ شیخ کلینی کے بارے میں کچھ کہنا گویا تمام فضیلتوں اور معارف و علوم کے حصول میں تشیع کے عزم و ارادے کو بیان کرنا ہے۔ بہت سے شیعہ اور سنی دانشمند ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب کلینی کے نام تک پہنچے ہیں تو انہوں نے ان کی عظمت و بزرگی اور علم و حدیث کے بارے میں ان کی طاقت فرسا زحمتوں کے سامنے سر تعظیم خم کر دیا ہے اور ان کے لیے ادب و احترام کا اظہار کیا ہے۔ شیخ کلینی کو مختلف القاب سے یاد کیا گیا ہے کہ جن میں سے مشہور لقب ثقۃ الاسلام ہے۔ وہ پہلے اسلامی دانشمند ہے کہ جن سے اسلامی دور میں ثقۃ الاسلام کا لقب مختص ہو گیا ہے۔ لوگ شیخ کلینی کو ان کی حق گوئی اور صداقت پسندی، نیز نیک کردار سے پہچانتے تھے۔ وہ احادیث روایات کی شناخت میں خاص تجربہ رکھتے تھے، اسی سبب سے شیعہ و سنی دونوں ان کو اپنی دینی تحقیقات کا مرجع و مرکز سمجھتے تھے۔ اسی سبب سے آپ کو ثقۃ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے کہ جس کا مطلب اسلام کی قابل اعتماد اور امین شخصیت ہے۔ سامعین، شیخ عباس قومی اس بارے میں کہتے ہیں کہ مرحوم کلینی شیعہ اور اہل سنت دونوں فریقوں کے نزدیک عظیم المرتبت انسان تھے اور دونوں فریق کے علماء اپنے اپنے فتووں میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اس لیے آپ کو ثقۃ الاسلام کا لقب دیا گیا تھا۔ شیخ کلینی نے اپنی پربار اور پربرکت زندگی کے دوران بڑے بڑے عظیم شاگردوں کی تربیت کی ہے اور ان کو اسلام و مسلمین کے حوالے کیا ہے۔ اسی طرح ان کی کتابیں اور مکتوبات ان کے بعد کے بہت سے علماء اور محققین کے لیے راہ کشا ثابت ہوئے ہیں۔ سامعین، کلینی نے 70 سال کی زندگی میں کتاب کافی کی تدوین کے لیے تحقیقات انجام دینے اور اس حوالے سے انتھک کوششیں، محنتیں، تکلیفیں اور دشواریاں برداشت کرنے کے بعد اس دار فانی کو الوداع کہا۔ ان کی وفات کے وقت سے متعلق اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ ایک قول کی بنا پر 329 ہجری قمری ماہ شعبان میں اور ایک اور قول کی بنا پر 328 ہجری قمری میں ان کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا اور آپ کی وفات سے نہ صرف شیعہ بلکہ دیگر اسلامی مذاہب کے پیروکار بھی سوگوار ہو گئے اور بغداد ان کی وفات سے ماتم کدہ بن گیا۔ بغداد کے ایک بزرگ ابو قیرات محمد بن جعفر حسنی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور شیعوں نے غم و اندو کے ماحول میں ان کے پیکر مقدس کو بغداد کے باب الکوفہ میں بازار میں سپرد خاک کیا۔ سامعین، اب اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔